أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيان ونساء مقبلين من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أنتم من أحب الناس إلي، اللهم أنتم من أحب الناس إلي، يعني الأنصار. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. اوپر والی حدیث میں آخری جملہ قالوا واللہ ما قلنا، تو وہ انصار میں سے جن نوجوان تازہ ایمان والے صحابہ نے یہ جو جملہ اپنی زبان سے کہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ کیسی نرمی کا سلوک کر رہے ہیں، اس پر جب حضور نے ان کی باز پرس کی، پھر حضور نے ان کی حوصلہ افزائی کی بات فرمائی، تو اس پر وہ انصار حقیقت حال کا اظہار کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، ہم نے جو اس طرح کے جملے کہے تھے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بخیلی کے پیش نظر کہے تھے. دنن کے معنی بخیلی، کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بخیلی کے طور پر یہ جملے کہے تھے. کیا مطلب بخیلی کے طور پر جملہ کہنے کا؟ نمبر ایک، پہلا مطلب معذرت کے اظہار کے طور پر جملہ کہنا. معذرت کے اظہار کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو آپ کی مہمان نوازی کر رہے ہیں انصار، تو ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کی مہمان نوازی ہم اکیلے ہی کریں، ہم مدینہ کے انصار ہی آپ کی مہمان نوازی کریں. اس مہمان نوازی کے اندر کوئی ہمارا شریک ہو یہ ہم کو گوارا نہیں ہے، ہمارا کوئی شریک بن جائے گوارا نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت کا میلان پورا ہم انصاریوں کی طرف ہو، آپ کی محبت کسی اور کی طرف تقسیم ہو جاوے یہ ہم کو گوارا نہیں ہے. اس لیے ہم نے اس طرح کے جملے کہے تھے، جیسے کہ کوئی معزز مہمان آ جائے آپ کے یہاں اور آپ باقی دل سے چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے ہی مہمان رہے، اب محلے میں کوئی دوسرا آدمی بھی ان سے جان پہچان کی وجہ سے رہے، یہ چائے ناشتہ ہمارے یہاں بھی ہو جائے، تو آپ کیا چاہیں گے؟ بھائی گھر میں بہت محنت سے سب تیاری کی ہے، تم لے جا کے ناشتہ کراؤ گے تو ہمارا کھانا بگڑے گا. یہ ہے کہ ہم جو ان کی ضیافت کرنا چاہتے ہیں اس میں کوئی شریک ہو یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. اس طرح کا انصار نے یہ جملہ کہا. نمبر دو، دوسرا مطلب، انسان اپنے رشتہ دار اور ہم وطنوں کی محبت پر مجبور ہو جاتا ہے. اب حضور بھی وطن پہنچے مکہ المکرمہ، یہاں ہم وطن بھی لوگ ہیں اور قریشی خاندان کے رشتہ دار لوگ بھی موجود ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو جاوے کہ اپنے رشتہ داروں اور ہم وطنوں کی محبت میں مجبور ہو کر کے آپ ہم کو کہیں محروم نہ کر دیں کہ بھئی آپ کو اپنے رشتہ دار مل گئے قریشی، مکہ کے ہم وطن لوگ مل گئے، تو ان کے ساتھ رافت محبت کے اندر آپ ہمیں محروم نہ کر دے. چونکہ خاندانی وطنی محبت ایسی چیز ہے وہ فطری طور پر انسان کو کھینچتی ہے کہ حضور اب مکہ آئے آپ کو اپنے خاندان والے مل گئے رشتہ دار مل گئے وطن والے مل گئے تو آپ ان کی طرف کھینچ جاوے اور ہم انصاری لوگ محروم ہو جاوے یہ ہم نہیں چاہتے تھے اسی لیے ہم نے یہ جملہ کہا تھا گویا اس جملے کے پیچھے ہماری کوئی فاسد غرض نہیں تھی ہمیں یہ احساس ہو رہا تھا کہ ہمیں جو اب تک خدمت کا موقع ملا مہمان نوازی کا موقع ملا نصرت کا موقع ملا آپ کی محبت ہماری طرف رہی تو اب اس میں کمی نہ ہو جائے اس لیے ہم نے یہ جملے کہے تھے تو جب انصار نے اپنی طرف سے یہ وضاحت کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول تمہاری تصدیق کرتے ہیں کہ تم نے صحیح بات کہی اور تمہارے عذر کو قبول کرتے ہیں تمہارا عذر مقبول جاؤ تمہاری کوئی گرفت نہیں تم نے حقیقت میں یہ جملے واقعی جذبہ محبت میں جذبہ ضیافت میں جذبہ نصرت میں کہے تھے اس لیے معافی تم لوگوں کو تمہارا عذر مقبول تو حضور نے کیسی ان کی جو ہے حوصلہ افزائی فرمائی حاجر تو اللہ و الیکم المحیا محیاکم والممات وماتکم سبحان اللہ کہ میں تمہاری طرف ہجرت کر کے آ گیا تمہاری اللہ کو خوش کرنا میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں موت بھی تمہارے ساتھ میری ہوگی کتنی بڑی حوصلہ افزائی انصار کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو اور عورتوں کو دیکھا وہ کسی شادی میں سے آ رہے تھے کسی کی بھی شادی ہوتی عورتیں اور بچے اس کو اپنی سمجھتے ہیں چاہے کوئی دور کی بھی رشتہ داری نہ ہو لیکن ان کو عجیب و غریب خوشی ہوتی ہے تو انصار کی عورتیں اور انصار کے بچے تھے وہ خوشی خوشی آ رہے تھے شادی میں سے واپسی ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے یعنی وہ دور سے آتے دیکھا تو حضور کھڑے رہ گئے کہ ان کو آنے دو انصاری عورتوں اور بچوں کو پھر حضور نے کیا فرمایا اللہم انتم من احب الناس الیہ یہ اللہم تین مرتبہ یہ جملہ حضور نے فرمایا یعنی اللہ میں جو انصاریوں کے متعلق بات کہہ رہا ہوں یہ بات میری بالکل صحیح اور سچی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ اللہ عمہ کا معنی ہے دوسرا معنی یمین کا معنی قسم کا معنی ہے کہ تم انصاری لوگ تمام لوگوں میں مجھے زیادہ محبوب ہے دو یا تین مرتبہ حضور نے یہ جملہ فرمایا اور تم کا مطلب ہے انصار تو ان بچوں کو خوشی خوشی آتا ہوا دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر میں انصار کی محبت کے جذبات امڑ پڑے اور جوش میں آ گئی محبت اور حضور نے یہ ان کے لیے جملہ ارشاد فرمایا جی
وروي عنه رضي الله عنه قال مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون فقال ما يبكيكم فقالوا ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم منا فدخل أحدهما على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد عصب على رأسه حاشية برد فصعد المنبر ولم يصعد بعد ذلك اليوم فحمد الله تعالى واثنى عليه ثم قال اوصيكم بالانصار فانهم كرشي وعيبتي وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي له فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم رواه البخاري رحمه الله
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری کا قصہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما انصار کی ایک مجلس سے گزرے. انصار کی بہت سی مجلسیں تھیں, ایک مجلس سے ان کا گزر ہوا تو وہ سب انصار رو رہے تھے بیٹھ کر. تو پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو انصار کیا کہنے لگے, ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ساتھ مجلسیں یاد آ رہی ہے کہ حضور تو بیمار ہو گئے اور ہم تو حضور کی مجلسوں کو یاد کر کے رو رہے ہیں کہ حضور کے ساتھ ہماری کتنی پیاری مجلس لگتی تھی, اب حضور بیمار ہے ہم رو رہے ہیں. اب ان دونوں بزرگ میں سے ایک, یعنی حضرت ابوبکر یا حضرت عباس, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. فاخبرہ بذالک, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی کہ حضور آج ہم نے انصار کو دیکھا ایک جگہ بیٹھ کے رو رہے تھے اور رونے کا موضوع یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس کو یاد کر کے لوگ رو رہے تھے کہ حضور کی بیماری ہوئی اور ہم کو حضور کی مجلس معروم ہی ہو گئی. بس حضور کے دل پر اتنا اثر ہوا انصار کی اس حسرت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے باوجود گھر سے نکل کے آئے, حالانکہ آپ نے اپنے سر مبارک کے اوپر پٹی باندھی ہوئی تھی, درد سر تیز تھا, سر پہ پٹی باندھی ہوئی کائی کی چادر کے ایک کونے کو پٹی کے طور پر باندھا تھا. برد کے معنی چادر, حاشیے کے معنی کونا, چادر کا ایک کونا پٹی کے طور پر سر مبارک پر باندھ رکھا تھا, اس سے کپڑوں کی قلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کپڑے اتنے قلیل تھے کہ چادر کا ایک کنارہ پھاڑ کے پٹی باندھنی پڑتی تھی. اس حال میں حضور تشریف لائے, ممبر مبارک پر چڑھے, اور یہ زندگی میں آخری مرتبہ ممبر مبارک پر چڑھنا ہوا. اس کے بعد پھر حضور ممبر پر تشریف نہیں لائے. اللہ کی حمد و ثنا کی, پھر پورے مہاجرین کو خصوصی خطاب فرمایا. کیا فرمایا؟ اوصیکم بالانصار, اے مہاجرین میں تم کو انصار کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کرتا ہوں, تاکید کرتا ہوں انصاریوں سے حسن سلوک کرنا, اس لیے کہ انصاری میرے کیا ہے, قریشی و عیبتی. سبحان اللہ, قریش کا معنی پیچھے جملہ گزر گیا, میدا ہوجڑی, اور یہاں پر مراد کیا لیا جائے گا کہ وہ میرے رازدار لوگ ہیں. وہ عیبتی میری گٹھڑی ہے, یعنی میرے معتمد لوگ ہیں. ہوجڑی اور گٹھڑی میری ٹھیلی, ہویا کہ میرے نہایت معتمد میرے رازدار لوگ ہیں. بعضوں نے اس کا مطلب بیان کیا, وہ میری جماعت میں سے ہیں, میرے عیال کی طرح ہے, میری ان پر شفقت ہے, یہ بھی مطلب بیان کیا ہے. پھر عجیب بات بیان کی انصار کے لیے, ان انصاریوں نے وہ بات پوری کر دی جو ان کے ذمے تھی. کون سی بات؟ بیت عقبا کے موقع پر انہوں نے اللہ کے نبی, صحابہ, اسلام کی نصرت, مدد, خدمت, جان نثاری کا جو وعدہ کیا تھا پورا کر دیا انہوں نے. کتنی بڑی شہادت ہے حضور کی طرف سے علی اعلان کہ انہوں نے بیت عقبا کے موقع پر جو وعدے کیے تھے, میری, صحابہ, اسلام کی نصرت, حفاظت کا, پورا کر دیا انہوں نے. اور باقی وہ ہیں جو ان کے لیے ہیں, یعنی اجر اور ثواب, میری نصرت کا, صحابہ کی اجر نصرت کا, مہاجرین کی نصرت کا ثواب لینا ابھی باقی ہے. تو انہوں نے ان کا کام پورا کر دیا, لیکن ان کو جو ملنا چاہیے ثواب وہ ابھی ملنا باقی ہے. وہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں. فَأَقْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ, اسی لئے ان کے اندر جو اچھے اور بھلائی کے کام کرنے والے ہیں ان کے عذر کو قبول کر لینا, کوتاہی عذر کو قبول کر لینا, اور ان میں سے کسی سے کوئی برائی کمی کوتاہی ہو جائے تو درگزر کر دینا, یعنی انصار میں جو اچھے لوگ ہیں ان کا اکرام کرنا, اور کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو درگزر کرنا ان انصار کے ساتھ. یہ حضور آخری مرتبہ منبر پر چڑھ کے ارشاد فرما رہے ہیں انصار کے حقوق کے متعلق. جی
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه حتى جلس على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فان الناس يكثرون ويقل الانصار حتى يكونوا في الناس بمنزله الملح في الطعام فمن ولي منكم شيئا يضره فيه قوما وينفع فيه اخرين فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم رواه البخاري رحمه الله.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم سے منقول ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کے آئے اس بیماری میں جس میں آپ کا انتقال ہوا, مرض الوفات میں تشریف لائے, منبر پر رونق افروز ہوئے, اللہ کی حمد و ثنا کی, فرمایا اما بعد, لوگ تعداد میں زیادہ ہو رہے ہیں, یعنی عام صحابہ کی تعداد بڑھ رہی ہے, مہاجرین کی تعداد بڑھ رہی ہے, اور انصار کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے. انصار کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے کیا مطلب اس جملے کا؟ پہلا مطلب سمجھو, جتنے بھی لوگ مختلف مقامات سے ہجرت کریں گے اور مدینہ آئیں گے تو مختلف مقامات سے آنے والوں کی تو کوئی تعداد ہی متعین نہیں. مکہ سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں, یمن سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں, طائف سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں, نجران سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں, حبشہ سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں مدینہ ایمان قبول کرنے کی نیت سے, تو مہاجرین تو مسلسل آ ہی آ رہے تو ان کی تو تعداد بڑھ رہی ہے, اور انصار تو ایک فکس مجمع ہے مدینہ کا رہنے والا, ان کی تعداد تھوڑی بڑھنے والی, وہ تو جو وہاں کے رہنے والے اور جو نصرت کرنے والے وہ ہی رہیں گے, ان کی تعداد تو اتنی رہے گی. تو مختلف جگہوں سے مہاجرین کی آمد ہو رہی اس لیے ان کی تعداد بڑھ رہی ہے, اور انصار تو جتنے گئے اتنے ہی رہیں گے. ایک مطلب اس جملے کا یہ. نمبر دو, بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس میں مستقبل کی پیشین گوئی ہے کہ مستقبل میں ایسا وقت آئے گا کہ مہاجرین کی آل اولاد میں خوب اضافہ ہوگا اور انصار کی تعداد آہستہ آہستہ گھٹی چلی جائے گی مستقبل میں, یہ بھی ایک مطلب ہے. تیسرا مطلب یہ بھی لیا گیا ہے کہ فتوحات بڑھتی جا رہی ہے, مختلف ممالک مختلف علاقے مختلف شہر فتح ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جو بھی دارالاسلام بنے گا وہاں سے لوگ مدینہ آنے کی رغبت کریں گے, تو نئے نئے شہر فتح ہو رہے ہیں, نئے نئے علاقے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, اسی لیے مہاجرین بڑھ رہے ہیں, اور مدینہ تو اتنا ہی رہے گا جتنا ہے اتنا ہی, ان کی تعداد میں تو اضافہ نہیں ہوگا, یہ بھی مطلب ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اس میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ انصار مرتے جائیں گے, موت واقع ہوگی انصار کی یا کے بعد دیگر ہے, اور اولاد ان کی باقی نہیں رہے گی اس لیے انصار میں کمی آ جائے گی. جیسے اس کی ایک مثال میں آپ کے لوں کہ اس وقت پراپر بارڈولی کے اندر ہم گنے تو اصل بھاڑولی کے رہنے والے کم, और मुहाजिरीन की तादाद ज्यादा है। वजह क्या कि जो यहाँ के असल बाशिंदे हो तो इतने ही रहे और बाहर से लोग मुसलसल आ रहे तो उनकी तादाद बढ़ रही और मकामी लोग की तादाद घट गई। इस तरह होता है, ये है इस जुमले का हासिल। यहां तक कि वो अंसार लोगों के लिए खाने में नमक की तरह हो जाएंगे। खाने में नमक कितना? कलील मिकदार। तो अंसार भी कलील ले जाएंगे, लेकिन इसमें इशारा अंसार की फजीलत पर भी है कि पूरे खाने का मजा नमक पर है। अगर नमक नहीं होवे तो कितना भी अच्छा खाना होए मजा नहीं आता है। तो गोया कि अंसार के जरिए से इस्लाम का मजा है, इस्लाम का संवार है, संवर गया, संवरेगा इस्लाम अंसार की बरकत से। भले वो कलील है लेकिन जिस तरीके से पूरे खाने के अंदर जायका और जीनत और डेकोरेशन और संवार नमक से होता है, इस तरह अंसार भी पूरे दीन के अंदर जीनत है, मजा है। ये अंसार दीन इस्लाम का, इनके बगैर जो है मजहब फीका फीका लगेगा। मकाम भी बयान फरमा दिया, फमन वली अब इनकुम ए मुहाजिरो, तुम में से जो शख्स हुकूमत में से किसी चीज का मालिक बने, वली अब इनकुम मुहाजिरो, तुम में से जो शख्स भी हुकूमत का मालिक बने कि जिसमें बुरों को नुकसान पहुंचाने का और दूसरों को नफा पहुंचाने का इख्तियार मिल जावे, यानी हुकूमत पर आकर के बुरे लोगों को तकलीफ दो, सजा दो, अच्छे लोगों को फायदा पहुंचाओ, अगर ये पावर तुम्हारे हाथ में आवे तो उस जमाने में तुम अंसार के साथ क्या सुलूक करना? तो उस जमाने में अंसार के नेकों की नेकियों को कबूल कर लेना और अंसार में से किसी से कुछ बुराई हो जावे तो दरगुजर करना। यानी जब तुम्हें इख्तदार मिल जाए और इख्तदार मिलने के बाद अच्छे लोगों को फायदा पहुंचाना, राहत पहुंचाना, बुरे लोगों को सजा पहुंचाना, ये तुम्हारे इख्तियार में आ जावे तो अंसार में अच्छों की अच्छाइयों को कबूल करना और जो कुछ गलती हो जावे दरगुजर करना। कितनी ताकत हुजूर ने अंसार के मुतालिक फरमाई। इससे अंदाजा लगाओ कि ये सब जज्बात है, हल जजाउल एहसान इल्लल एहसान। कि एक जमाना था कि हमारा कोई ठिकाना देने वाला नहीं था, इन लोगों ने हमको ठिकाना दिया। अब आज हम मजबूत हो गए तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि हम इनको भूल जावे। यहां तक कि हुकूमत मिल जाए तो भी अंसार से उसने सुलूक का हुजूर ने हुक्म अता फरमाया। कितनी बड़ी ताकीद है, अंदाजा लगा जी।
وروي عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار رواه مسلم رحمه الله.
حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ انصار کی مغفرت فرما دیجئے، یہ انصار صحابہ آگئے، اور انصار کی اولاد کی مغفرت فرما دیجئے، یہ انصار تابعین آگئے، اور انصار کی اولاد کی اولاد کی مغفرت فرما دیجئے، یہ انصار تبع تابعین کی دعا گئی۔ تو پہلے میں صحابہ، دوسرے میں تابعین، تیسرے میں تبع تابعین، اور بعض شعرا کہتے ہیں قیامت تک آنے والی انصاری اولاد دعا میں شامل ہے، قیامت تک آنے والے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بنین کی تخصیص نہیں ہے، بنین بنات دونوں مراد ہے، کہ انصار کے بیٹے بیٹیاں دونوں کے اندر اللہ مغفرت عطا فرماؤ جی۔
وروي نبي سيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير دور الأنصار بنو النجار ثم بنو عبد الأشهل ثم بنو الحارث بن الخزرج ثم بنو سعيدة وفي كل دور الأنصار خير، متفق عليه.
حضرت ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاریوں کے مکانوں میں بہترین مکان بنو نجار کے ہیں. دیکھو انصار کے الگ الگ محلے تھے, ہر محلے میں الگ الگ خاندان آباد تھے. اس طرح حضور نے ان کی تعریف فرمائی کہ الگ الگ محلوں کے اندر جو انصاریوں کے الگ الگ مکان ہیں اس میں سب سے بہترین بنو نجار ہے, مامنہ کا خاندان. دوسرے نمبر پر بنو عبد الاشحل, تیسرے نمبر پر بنو الحارث ابن الخزرج, چوتھے نمبر پر بنو ساعدہ, اور اس کے بعد جنرل فضیلت. انصاریوں میں سے ہر خاندان میں بہتری ہے. یہ تخصیص کے بعد تعمیم ہے. پہلے چند خاندانوں کی تخصیص فرمائی اور اخیر میں تعمیم فرمائی. وفی کل دور الانصاری خیر, تمام انصاریوں کے اندر خیر اور بھلائی ہے. کتنی پیاری جامع بات فرمائی. دیکھو یہ جو مراتب کی ترتیب حضور نے بتلائی نا, یہ قبول اسلام کے اعتبار سے ہے, یاد رکھنا. جو جتنا قدیم الاسلام اتنا اس کا مرتبہ اونچا. دوسری ایک بات سمجھو, اس طرح بعض خاندان کی بعض خاندان پر فضیلت بیان کرنا جائز ہے جبکہ اس کے اندر کوئی دینی پہلو کو ملحوظ رکھا جائے. کسی خاندان کی فضیلت بیان کرنا جائز ہے جبکہ اس میں کوئی دینی پہلو ملحوظ رکھا جائے, اور فضیلت کو بیان کرنے میں دوسروں کی تنقیص نہ ہوتی ہو کہ بھئی بنو نجار اچھے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فلاں ایک دم گئے گزرے. کسی کی فضیلت اس طرح بیان کرو کہ دوسروں کی تنقیص نہ ہو. دوسری بات یہ کہ فضیلت بیان کے اندر عداوت نہ ہونی چاہیے کہ ہماری اس قبیلے سے عداوت ہے اس لیے ان کی کوئی بھلائی بیان ہی نہیں کریں گے, جن سے دوستی ہے انہی کی بھلائی بیان, عداوت کی بنیاد نہ ہو. اور تیسری بات کیا, خواہشات نفسانی کو دخل نہ ہو کہ بھائی یہ میرے رشتے دار ہے اس لیے میں ان کی طرف داری کروں, اس خاندان میں میرا سسرالی رشتہ ہے اس لیے ان کی فضیلت بیان کروں. خواہشات نفسانی کو دخل نہ ہو. تو کسی خاندان کی فضیلت بیان کرنا جائز ہے. جی
وروي عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انا والزبير والمقداد وفي روايه وابا بكر الصديق بدل المقداد فقال انطلقوا حتى تاتوا روضه خاف فان بها ضعينه معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا يتعادى بنا خيرنا حتى اتينا الى الروضه فإذا نحن بضعينة فقلنا أخرج الكتاب قالت ما معي من كتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجته من عقاصها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من أصحابه بن أبي بلتع إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا.
بس یہ جلالین کے لیے بھی یاد رکھنا, سورہ ممتحنہ کی جو پہلی آیت ہے نا, کیا سورہ ممتحنہ, اس کا شان نزول یہ روایت ہے, یہ شان نزول ہے اس کا. جس وقت پر صلح حدیبیہ ہوئی, پھر مکہ والوں نے صلح حدیبیہ کی شرائط کی خلاف ورزی کی, پھر پیچھے روایت گزری ابو سفیان آئے تھے صلح کی تجدید کے لیے لیکن حضور نے منع کر دیا اور وہ ناکام واپس گئے, تجدید نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چپکے فتح مکہ کی تیاری شروع فرمائی. اور کیوں چپکے تیاری فرمائی؟ حضور کا منشا مبارک یہ تھا کہ مکہ والوں کو اطلاع ہی نہ ہو, تیاری کرنے کا ان کو موقع ہی نہ ملے, ہم اچانک ان پر دعویٰ بول لیں گے. अब तैयारी नहीं होगी तो वो लड़ने के लिए मुकाबले में आ नहीं सकेंगे, और आसानी से हम मक्का फतह कर लेंगे। और हरम में खून नहीं बहना चाहिए, हरम का एहतराम बाकी रहना चाहिए, ये हुजूर का मंशा हुआ है। वहां जासूस तो रहते ही थे, मक्का में मदीना वालों के, मदीना में मक्का वालों के। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत अमली से काम लिया कि भाई किसी को इत्तिला न होनी चाहिए, चुपचाप तैयारी करो। लेकिन एक सहाबी हजरत हातिब इब्न अबी बलताआ रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये असलन मक्का के रहने वाले नहीं है, यमन के रहने वाले, वहां से आकर के मक्का में बस गए थे, फिर ईमान लाए, हिजरत की, मदीना आए, लेकिन उनके बीवी बच्चे वहीं थे अभी, कहां? मक्कतुल मुकर्रमा। अब होता क्या था, जितने भी मुहाजिरीन आए, किसी की बीवी छूट गए, किसी के बच्चे छूट गए, मकान हुआ है, सामान हुआ है, लेकिन उन मुहाजिरीन के काफी रिश्तेदार मौजूद है मक्का में, वो खानदानी बुनियाद के ऊपर बीवी बच्चों की देखभाल करते थे। ईमान और कुफर की तो अदावत, लेकिन अरबों में खानदानी रिश्ते का लिहाज बड़ा होता था। कोई मुहाजिरी चले गए मक्का, लेकिन उनकी बीवी बच्चे का लिहाज कौन कर रहा है? काफी रिश्तेदार, खानदानी बुनियाद पर। अब ये हाथी बिगना भी बलता के बीवी बच्चे मक्का में, लेकिन इनका कोई रिश्तेदार है ही नहीं, क्योंकि ये मक्का के रहने वाले थोड़े ही हो, तो बाहर के आए हुए हैं। इसीलिए इन्होंने सोचा कि मैं मक्का वालों पर एक एहसान कर दूं, ताकि वो मेरे एहसान में दब कर मेरे बीवी बच्चों की देखभाल करें, मेरे बीवी बच्चों की हिफाजत करें, उनको सतावे नहीं, तो मैं मक्का के रईसों पर एक एहसान कर दूं। और एहसान क्या करूं कि हुजूर जो ये चुपके चुपके फतेह मक्का की तैयारी कर रहे, मैं उनको इत्तिला दे दूं, तो मेरा एहसान मानेंगे, क्या तुम तुम्हारा एहसान कि तुमने हमको खबर कर दी, तो फिर वो जो है मेरे भी बच्चों के साथ अच्छाई का सुलूक करेंगे। इसलिए उन्होंने एक खत लिखा मक्का के कुरैशी सरदारों के नाम पर कि देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी कर रहे हैं आने की, बस इतना लिखा। इनका मकसद क्या था कि मेरे खत की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई तकलीफ पहुंचने वाली नहीं है। अल्लाह ने हुजूर को वादा किया, इन्ना फतहना लका फतह मुबीन, ये तो 6 हिजरी में वादा हो चुका है, मक्का तो फतह होने ही वाला है, हुजूर को कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे खत के जाने से, हुजूर का राज जाहिर कर देने से हुजूर को कोई तकलीफ पहुंचने वाली नहीं है। दूसरी बात क्या सोची कि बस मेरे बीवी बच्चों की वो लोग हिफाजत करेंगे मेरे एहसान के दब करके, ये उनकी इज्तिहादी गलती थी, बिलकस्द गलती नहीं थी, इज्तिहादी, कि उनको अगर ऐसा कोई काम करना था तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछ लेते, हुजूर को पूछे बगैर इन्होंने ये खत लिखा। अब खत भेजे कैसे, डाकखाने तो थे नहीं, तो सारा आई हुई थी, वही सारा मक्का की मशहूर डांसर और सिंगर गाने वाली मुशरिका थे, और मक्का के अंदर उसके नाम की नाइट्स होती थी, सारा नाइट्स मक्का के नौजवान लोग जो है उसको बुला करके गाने बजाने की महफिल लगा देते। वो आई थी मदीनतुल मुनव्वरा माली ताउन हासिल करने, फक्र की वजह से वो आई, तो हुजूर ने पूछा सारा तू क्यों आई यहां, तो कहा हुजूर हालात बहुत खराब है, खाना पीना कुछ है नहीं मेरे पास, गरीबी आ गई, फाके से हूं, कुछ मदद कर दो। उसने फरमा कि तेरी तो मक्का में नाइट्स चलती थी, कहाँ गई सब मक्का के तेरे आशिक लोग, नौजवान लोग? तो कहा बदर की लड़ाई के बाद उनको ऐसा नुकसान पहुंचा है माली जानी, कि वो सारी नाइट्स हमारी बंद हो गए, जो हाल इस वक्त कलाकारों का है ना वही हाल सारा का हुआ। इसीलिए मैं मदद मांगने आई हूं, उजुल ने चंदे की अपील की, दिलवा दिया, इस सारा को खत दिया हजरत आतिब ने, कहले ये खत ले जाकर के अबू सुफियान को पहुंचा देना। हुजूर को वही के जरिए बतला दिया गया, अंदर क्या लिखा है वो भी सारा को मालूम नहीं, सर वो मोहर खत हजरत आतिब ने सारा को दिया, अबू सुफियान को अंदर का मजमून मालूम नहीं। और अल्लाह भी ये चाहते थे कि मक्का वालों को पता ना चले और बगैर खून बहे हुए मक्का फतह हो जाए, खुदा का भी फैसला था। इसीलिए हुजूर को वही के जरिए बतला दिया गया कि इस तरह वो सारा को खत दिया हुआ है। वो सारा रवाना हो गई, फिर इत्तला आई तो हुजूर ने, हजरत अली फरमाते हैं कि मुझको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और हजरत जुबेर को, हजरत मिकदाद इब्न अम्र किंदी को, ये छठे नंबर पर मुसलमान हुए थे, मिकदाद इब्न अम्र किंदी 45 हिजरी में 70 साल उम्र में मफात हुई है उनकी। और एक रिवायत में मिकदाद के बजाय अबू मरसद गनवी का नाम है, अबू मरसद हुसैन स्वाद से, अबू मरसद इब्न हुसैन गनवी 12 हिजरी में 66 साल उम्र में वफात हुई। देखो कुल 4 आदमी हुजूर ने भेजे थे, कौन कौन? हजरत अली, हजरत जुबेर, हजरत मिकदार, हजरत अबू मरसद, 4 आदमी को हुजूर ने भेजा था। एक रावी ने हजरत मिकदाद को जिक्र किया, दूसरे रावी ने अबू मरसद को जिक्र किया, बाकी मजमुई 4 हजरात को हुजूर ने भेजा था। गए 4 हजरात और हुजूर ने क्या फरमाया, इन तले को जाओ, ये वही के जरिए से कहां सारा आपा मिलेगी वो भी बेअनी ही ताइन के साथ जगह बतलाई गई थी। जाओ रौजत खाक पर पहुंचो, ये मदीना से बाहर निकलकर मक्का के रास्ते पर, रौजा के माने बाग, फार्म हाउस, फलों की बाड़ी। और खाक किसको कहते हैं? शफ्तालू, शफ्तालू ये आता है ना, पिच, पिच पैर, इस अंदाज का ये शफ्तालू होता है। एप्रीकोट, आलू बुखारा जो ताजे होते हैं उस तरह का ये होता है शफ्तालू। तो वहां शफ्तालू की बाड़ी थी और उसको खाक कहते हैं अरबी में, इसीलिए इसका नाम है रोजतुल खाक। क्या वहां तुमको सारा मिलेगी, जाओ। फकाल हुजूर ने फरमाया, इन तले को जाओ यहां तक के तुम पहुंचो रोजतुल खाक पर, तो वहां पर तुमको एक औरत मिलेगी, यानी ज़ैना कहते हैं, जो हौदज पर सवार हो, ऊंटनी पर सवार हो, हौदज में बैठी हो, सारा तुमको मिलेगी। जाओ, उसके पास खत है, बस वो ले आना और कुछ नहीं, अपने को खत लेके आ जाना। फंतलकना, चले चारों हजरात का, हमारे घोड़े हमको तेजी से लेकर उड़ रहे थे, इसलिए कि वो जा रही थी ऊंट पर और ये गए घोड़े पर, होया कि ये लोग फास्ट गाड़ी से गए, वो लोकल में आ रही थी। यहां तक कि हम पहुंच गए रोजतुल खाक पर, जैसे रोजतुल खाक पर पहुंचे तो हमने वो हौदज में सवार सारा बेन को देखा, कुल ना लहा, हमने कहा सारा खत निकाल के दे दे चल, और कोई बात नहीं, डायरेक्ट का खत ला सीधी सीधी। तो सारा होशियार थी, कहने लगी मां मई मिन किताब, कोई खत वत मेरे पास नहीं है। तो देखो, अब देखो साहब, ऐसे मौके पर ये तरह से अमल भी सीखने की चीज है। फकुलना, तेज में जलाल में आके साहबा ने क्या कहा, हजरत अली ने, सीधी सीधी खत निकाल वरना नंगी करेंगे अभी। लनुल कियन्न सियाब का क्या मतलब, कपड़े उतरवा देंगे, सीधी सीधी खत निकाल वरना। हुजूर ने फरमाया, इसलिए झूठ हो नहीं सकता, है तेरे पास खत, झूठ क्यों बोलती, अब भी कपड़े निकलवाएंगे तेरे, सीधी सीधी निकाल कर, तो घबरा गए। ये सहाबा के ईमान की मजबूती की दलील है कि हुजूर ने फरमा दिया कि इसके पास है, बात खत्म है, इसके पास फरमाया हुजूर ने, खत्म हो गई बात। तो उसने कहां से निकाला, उसका चोटला बहुत लंबा था, तो उसने चोटी जो नीचे तक थी, कमर से भी नीचे तक, और पुराने जमाने में ये हुस्न था, जितने बाल औरत के लंबे हो गए, इसलिए शादी के लिए पहले जमाने में लोग लड़की देखने जाते थे तो वो चोटला भी नापते थे कितना लंबा चोटला है, देखते थे कि बाल कितने लंबे हैं। अब अक्से मुस्तवी चल रहा है, कंधे तक है तो हुस्न है, अब ये जमाना आ गया कट बाल। तो उसके बाल बहुत लंबे थे, तो उसने क्या किया कि चोटी की इंतहा के ऊपर वो खत लपेटा और अपनी दो सुरीन के बीच में दबा दिया सारा ने, इस तरह वो खत लेके छुपा के जा रहे थे। अब इन्होंने क्या निकाल, तो उसने निकाला अपनी चोटी के नीचे से इकास, चोटी दूसरा माना इजार बांधने की जगह। तो दरअसल उसने खत बालों के गुच्छे में बांध करके कमर बंद के नीचे दबा रखा था, निकाला वहां से, इन्होंने इनका मकसद हासिल हो गया, रिटर्न। खत ले लिया, वापिस आ गया। फातेना बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उस खत को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और खत हवाले कर दिया। खत में क्या लिखा था, हातिब इब्ने अबी बलता की तरफ से मक्का के मुशरिकों के नाम पर, ये रावी का कलाम है ना, हजरत हातिब इब्ने अबी बलता ऐसे थोड़े लिखेंगे, ये मुशरिको तुम्हारे नाम पे खत, इसलिए कि वो तो उनकी तवज्जो चाहते थे, उनको खुश करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने जो भी लफ्ज लिखा होगा ये रावी ने ताबीर की है। मक्का के मुशरिकों के नाम पर क्या खबर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज अहम मनसूबों की इत्तला दी कि हुजूर फतेह मक्का की तैयारी कर रहे हैं, ये था अहम मनसूबा, उसकी उस तहरीर में लिखा हुआ था। अब जो खत का राज फाश हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला के पूछा, हातिब ये क्या है, ये कैसा लेटर तुमने भेज दिया राज की बात। तो हजरत हातिम क्या कह रहे हैं, ए अल्लाह के रसूल मेरे मामले में जल्दी मत करना, यानी मेरे लिए कुफ्र का निफाक का फैसला करने में जल्दी मत करना, मेरे ऊपर आप कुफ्र या निफाक का फैसला मत कर देना कि तू मुनाफिक हो गया तो काफिर है, नबी का राज तो लिख के भेज देता है, या मेरी सजा का फैसला करने में जल्दी मत करना, मेरी सजा का फैसला करने में जल्दी मत करना। फिर हकीकत बतलाई, इन्नी कुंतु इमरान मुल सकन फी कुरेश, मैं कुरेशियों के साथ हलीफ बन के रहता हूं, मुलसक के माने हलीफ, और उस जमाने में हलीफ का मतलब क्या होता था, बाहर से अगर कोई आदमी आए तो उस शहर में आकर के किसी के साथ मुआहदा कर लेता था। पीछे आपने एक चीज पढ़ी होगी कुतुबे फिका में, मौलल मुआलात, वो इस्लाम की बुनियाद पर होता था, ये वतन की बुनियाद पर होता था हलफ, कि भाई एक आदमी बाहर से आके इस शहर में रह गए तो यहां के मकामी लोगों से वो मुआहदा कर ले वे आपस में ताल्लुक का। तो कहा हुजूर में बाहर से आके मक्का मक्का में बसा हूं तो मैंने कुरेश के साथ हलफ किया है, मुआहदा किया है, मैं उनके साथ लगा लिपटा मिल जुल के हलफ से रहता हूं। बाज रिवायत में अब्द का भी तस्करा कि मैं उनका बंद गुलाम बन के गुलाम हूं मैं उनका। वलम अकुन मिन अनफुसिहिम वकानम माका मिनल मुहाजिरीन लहुम कराबा, यानी मैं मक्का वालों में से नहीं हूं, मिनन हुसैन यानी मैं मक्का वालों में से नहीं, असल मक्का का बाशिंदा या कुरेशी मैं नहीं हूं। اور آپ کے ساتھ جتنے بھی مہاجرین مدینہ آئے ان کی رشتہ داریاں ہیں مکہ میں، اس رشتہ داریوں کی وجہ سے یحمون بها اموالهم واهلیهم بمکہ، ان کے رشتہ دار ان کے مال اور گھر والوں کی مکہ میں دیکھ بھال کرتے ہیں. یعنی جتنے مہاجرین ایمان لا کر مدینہ آئے تو ان کے جو کافر رشتہ دار ہے یا جو مسلمان مکہ میں ہے اور ہجرت نہیں کر سکے، وہ ان کے بیوی بچوں اور گھر والوں کے مال کی گھر والوں کی دیکھ بھال کرتے. میرا کون دیکھ بھال کرنے والا ہے؟ کوئی نہیں، میں تو پردیسی. فاحببت، لہذا میں نے یہ چاہا کہ اس فاتنی ذالک، جب مجھے یہ چیز فوت ہو گئی ہے یعنی میرا نسبی کوئی تعلق نہیں ہے، جب میرا ان کے اندر نسبی کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان اتخذ فیہم یدا، میں ان کے اوپر کوئی انعام احسان کارنامہ انجام دے دوں، میں ان کے اوپر انعام احسان کوئی کارنامہ انجام دے دوں. یحمون بها قرابتی، جس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی حفاظت کرے، میرے بیوی بچوں کی حفاظت کرے، میں انعام کر دوں، احسان کر دوں، اس نے سلوک کر دو اور اس نے سلوک میں دب کر میرے بیوی بچوں کی حفاظت کرے. وما فعلت کفرا، یہ خط میں نے کفر کی بنیاد پر نہیں لکھا، نعوذ باللہ میں کافر نہیں اور دین سے مرتد ہو کے نہیں لکھا، اور میں اسلام لانے کے بعد کفر سے راضی ہو کر نہیں لکھ رہا ہوں. مسلمان مسلمان، اب کفر سے خوشی کی کوئی بات ہے ہی نہیں، بس یہ مقصد تھا میرے بیوی بچوں کی حفاظت ہو جاوے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کیا فرمایا کہ حاتب نے تم کو صحیح سچی بات کہی ہے، انہ قد صدقکم، صحیح بات کہی، لہذا معاف کر دو ان کو، جانے دو، عذر قبول کر لو، جانے دو. حضرت عمر آئے، حضور مجھے اجازت دو میں اس منافق کی گردن اڑاؤں، حاتب منافق کی میں گردن اڑاؤں، مجھے اجازت دے دو. کیا مطلب حضرت عمر کے کال کا؟ دیکھو یہاں پہلی بات ایک ذہن میں رکھنا، بعض حضرات کہتے ہیں کہ راوی نے تقدیم تاخیر سے کام لیا ہے، حضور کی تصدیق سے پہلے حضرت عمر نے قتل کی اجازت مانگی، یعنی حضرت حاتم نے اپنی بات پیش کر دی، پھر یہ جو حضور نے فرمایا نہیں انہ قد صدقکم، تو حضور کے اس جملے سے پہلے حضرت عمر نے قتل کی اجازت مانگی. اس لیے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ حضور حضرت حاتب کی تصدیق کر دے پھر حضرت عمر قتل کی اجازت مانگے، اس لیے راوی نے تقدیم تاخیر کی ہے کہ پہلے حضرت عمر نے قتل کی اجازت مانگی پھر حضور نے تصدیق فرمائی. اس لیے حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا کہ یہ مخلص آدمی، اس لیے قتل کی اجازت مانگی. ایک جملہ. دوسری بات کیا ہے؟ حضرت عمر دینی معاملے میں بڑے سخت گیر تھے، اس لیے انہوں نے یہ جملہ فرمایا. تیسری بات، حضرت عمر نے یہ اجتہاد کیا کہ نبی کی مخالفت سے یہ حاتب قتل کے حقدار ہو گئے ہیں، نبی کی مخالفت سے حاتب قتل کے حقدار بن چکے ہیں. اور یہ جو منافق والا جملہ کا، اس کا مطلب کیا؟ ان کے دل میں کچھ اور ہے اور بولتے کچھ اور ہے، کہ حضور حاتب کے دل میں کچھ اور ہے اور یہ بول کچھ اور رہے، یہ حضرت عمر سمجھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب کے لیے کیا فرمایا؟ یہ یقیناً وہ بدر میں بھی حاضر ہوئے تھے حاتب، اور عمر تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے لیے یہ اعلان فرمایا، اعملوا ما شئتم، جو چاہے کرو، فقد وجبت لکم الجنہ، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو پکی کر دی ہے. یہ تو بدری ہے عمر، اس میں جہاں حضرت حاتب کی فضیلت ہے وہاں بدری صحابہ کی بھی فضیلت ہے، دونوں کی فضیلت ہے، کہ یہ تو بدری ہے اور بدری صحابہ کے لیے تو اللہ کا اعلان ہے، جو چاہے کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو لازم کر دیا. کیا مطلب جو چاہے کرو گا؟ حرام معصیت شریعت کے خلاف کاموں سے بچ کر کے فرائض اور واجبات کی انجام دہی کے ساتھ، شریعت کے بنیادی فرائض اور واجبات کی انجام دہی کے ساتھ حرام معصیت اور ناجائز امور سے بچتے ہوئے جو کرنا ہو کرو، اللہ نے تمہاری مغفرت کر لی ہے، تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کے لیے نظر رحمت نظر مغفرت کا معاملہ فرمایا. بعض کہتے ہیں کہ اس جملے کے ذریعے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدری صحابہ کا اونچا مقام بیان فرما دیا. اس سے بالکلیہ شریعت کے احکام سے وہ مرفوع القلم ہو گئی، یہ مراد نہیں ہے. اس کی ایک مثال دلیل کے طور پر یاد رکھنا، حضرت مستح بدری صحابی ہیں، حضرت عائشہ کی عفق والے واقعے میں انہوں نے حصہ لیا تھا، پھر جب تہمت ثابت ہوئی کہ بات غلط تھی تہمت تھی تو حضور نے حضرت مستح پر حد جاری فرمائی، حد قذف جاری فرمائی. دیکھ لیا حضرت مستح بدری ہے، لیکن جب ثابت ہو گیا کہ حضرت عائشہ والے واقعے میں جو باتیں وہ بولے تھے وہ بات غلط ہے اور وہ تہمت تھی، تو حد قذف حضور نے حضرت مستح پر جاری فرمائی. معلوم ہو کہ حدود قصاص جو شریع احکام ہیں وہ جاری ہوں گے. یہ جو جملہ فرمائے کہ تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی، یہ ان کا مقام عالی بتلانا ہے، ان کا اونچا مقام بتلانا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حرام کام بھی کرے ناجائز کام بھی کرے. بہرحال حضرت حاتب کی حضور نے تعریف فرمائی، اور ایک روایت میں فقط غفرت لکم، تمہارے لیے معافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس موقع پر آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ میرے اور تمہارے دشمنوں کے ساتھ دیلی محبت مت رکھو، تلقون الیہم بالمودہ، محبت کی پینگے لڑاتے ہو ان سے تم، تلقون الیہم بالمودہ، ان سے اندر کھانے محبت کی پینگے لڑاتے ہو، ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ایمان ایمان ہے، کفر کفر ہے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. جی
وروي عن رفاعة بن رافع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ فقال يا رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسهم، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابة يحمون بها أموالهم وأهليهم بمكة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم جدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم. فقال عمر دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فقال اعملوا ما شئتم فقد وجدت لكم الجنة. وفي رواية فقد غفرت لكم. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. متفق عليه. وروي عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة. رواه البخاري رحمه الله.
یہ حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیا کہنے لگے کہ تم صحابہ میں تم لوگ بدری صحابہ کو کس طبقے کے سمجھتے ہو، کس درجے کے سمجھتے ہو بدری صحابہ کو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمانوں میں افضل بدری صحابہ، یا اس جیسا کوئی جملہ حضور نے فرمایا کلمتن نحوا. تو جبریل نے کیا کہا؟ فرشتوں میں بھی ہم اسی طرح سمجھتے ہیں कि जो मलाइका बद्र में आए थे वो तमाम फरिश्तों में अफजल है। जैसे यहां बद्री साहब वहां बद्री मलाइका। चलो
فلم تسمعي يقول ثم ينجي الذين اتقوا وفي رواية لا دخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها رواه مسلم رحمه الله
يوم المؤمنين حضرت حفصة رضي الله تعالى عنها سے روایت ہے کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا ایک بھی وہ شخص جو غزوہ بدر میں حاضر تھا یا جو بیعت رضوان میں حدیبیہ میں حاضر تھا ایک بھی شخص جو بدری ہو یا بیعت رضوان میں شامل ہو ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ کا کیا مطلب لوگوں کو معاملہ اللہ کو حوالے کرنے کی ترغیب ہے کہ معاملہ اللہ کے حوالے کیا کرو ادب ہے یہ کہ بھئی اللہ سے ہمیں کبھی امید ہے کہ یہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے شک کا اظہار نہیں انشاءاللہ بول کر یہ تو ہمارے محاورے میں کہ ہم انشاءاللہ بولتے ہیں تو سامنے والا شک کرتا ہے کہ یہ کرے گا کہ نہیں کرے گا انشاءاللہ یعنی اپنی آنٹا چپا چپا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے یہ بات سنی کہ حضور نے یہ فرمایا کہ انی لارجو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کوئی بھی بدری یا حدیبیہ میں شریک ہونے والے جہنم میں نہیں جائیں گے تو حضرت حفصہ کیا سوال کرتے حضور کہ اللہ نے قرآن میں ہی نہیں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ تم میں سے ہر ایک کو جہنم کے اوپر وارد ہونا ہے تو دوسرے لفظوں میں کیا کہنا چاہیے کہ حضور کے فرمان اقدس اور آیت کے درمیان جو ظاہری تعارض ہو رہا تھا حضرت حفصہ اس کی تطبیق معلوم کر رہی ہے کہ حضور کے فرمان سے کیا معلوم ہوا کہ بدر اور حدیبیہ والے کوئی جہنم میں نہیں جائیں گے اور آیت کیا کہتی ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا تو تعارض ہو گئے نا بظاہر تو اس کی تطبیق پوچھ رہی ہے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور نے کیا فرمایا حفصہ تو نے سنا نہیں فلم تسمعی تو نے اللہ کو یہ بات فرماتے ہوئے نہیں سنا ثم ننجی الذین اتقوا کہ پھر ہم تقوی والوں کو بچا لیں گے. کیا مطلب تقوی والوں کو بچا لیں گے؟ کیا کہ پل صراط کے اوپر سے وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ گزر جائیں گے اور جہنم کی آگ کی گرمی ان کو کوئی آنچ نہیں پہنچائے گی, کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی. کہا کہ جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے نارے نمرود ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی تھی, کہا کہ وہ بدری اور حدیبیہ کے صحابہ جب پل صراط پر پہنچیں گے تو آگ ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی والی ہو جائے گی اور وہ گزر جائیں گے. اللہ نے تو فرمایا ہے کہ پھر ہم بچا لیں گے تقوی والوں کو. ہر ایک روایت میں ہے کہ جہنم میں ہرگز نہیں جائے گا انشاءاللہ اصحاب شجرہ میں سے جس نے کہ درخت کے نیچے بیعت کی تھی. مضمون ایک ہی ہے, جو بیعت رضوان میں درخت کے نیچے بیٹھ کر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کے اوپر بیعت کی تھی وہ لوگ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے.